قدره معرفته. وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة الله عليه وسلم. Started talking about the lessons that we can learn from Imam Hussain alayhi salatu wasalam from the incident of Karbala. We have talked about a number of things, and today we want to talk about the lesson that he taught us, showing the real picture to your opponents, your enemies, and to your friends, and especially to your friends. Not keeping them in dark, but showing them the real picture. Many times we tend to keep people in dark, in the sense that we don't tell them what's really coming. Imam Hussain taught us not to keep people in dark, but tell them the truth. When he left Medina, he did not say, come with me, I'm the son of Haydar al-Karrar, you know that I have Zulfiqar, I can fight well, we will go and conquer in Karbala, come and help me. He told them from day one that we are going to Karbala to die. If you want to come with me, come, otherwise don't come, because you'll be killed. From day one he told them openly. While going to Karbala, he kept telling them, he said, all the ones who are coming with me, remember, we are not going to live after this battle. This is the battle for Shahada, for martyrdom. Even on the night of Ashura, he told all his companions that the ones who are here, they are here for Shahadat. They are not here to live and to make any worldly gain from this battle. It's all for the hereafter. In fact, there are traditions to indicate that the people, those who were Shaheed, martyrs in the Battle of Karbala, these are the ones who were selected by Allah subhanahu wa ta'ala. These are not just common Shuhada. Shuhada are not common people anyway. These are important people, because Allah subhanahu wa ta'ala blesses only the best of his people with shahadat. And the best shahadat in Islam is the shahadat with Imam Masum alayhi salatu wasalam. And the best shahadat amongst Imam alayhi salam is in the Battle of Karbala, because all the Imams have said it. Just look at one sentence from the ziyarat that we read, ziyarat-i waritha. In it, the sixth imam, this is ma'thur, in the sense that this imam has said it. The ulama have not said it. It is from the imam. Ziyarat-i ashura, dua al-qamah, ziyarat-i waritha, these are from the sixth imam alayhi salam. Ziyarat-i jamia is from the ninth imam alayhi salam. Different ziyarat are from different imams. For Imam Hussain, for the Holy Prophet, for Imam alayhi salam, the imam have said many ziyarat, like ziyarat-i aminullah, ziyarat that you read. These are all ma'thur. They say for non-infallible, there are only few ziyarat which are ma'soor. Ma'soor is everything which is from asar, meaning from the words of a ma'soom, infallible. Not from ulama. The ma'soomin have said these words. They say for Hazrat Sayyida, the ziyarat is ma'soor. The a'imma have read this ziyarat. Hazrat Ma'soom Aqom, her brother, Imam Raza read this ziyarat. Allah Likewise, Ziyarat-e Waritha is a Ziyarat which is Ma'thur, in the sense that the Sixth Imam alayhi salam said it. When he went to Iraq, he did the Ziyarat, he read different Ziyarat. Hazrat Ibrahim al-Jamal is one of the narrators, is the narrator of Ziyarat-e Ashura and Dua al-Qama, and also probably Ziyarat-e Waritha. In it, you come across one sentence. If everyone is with me, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. The Imam says, Bi abi antum wa ummi. When he is reading the ziyarat of the shuhada of Karbala, not Imam Hussain alayhi salam, not Hazrat Ali Akbar, not Hazrat Abbas, Sa'ir al-Shuhada, the shuhada of Karbala. He says, Bi abi antum wa ummi. He says, may my mother, Sixth Imam alayhi salam, not an imam, not a person other than Masoom, Imam Masoom alayhi salam, infallible Imam is saying, may my mother and father be taken as your ransom. Mere maa baap aap qurban. Who is saying this sentence? The Sixth Imam alayhi salatu wa salam. These are not just shuhada like any other battle. These are shuhada of Karbala. Where the Imam Masoom comes and says, may my mother and father be taken as your ransom. Who is he saying it to? The shuhada. These are shuhada of Karbala. The most important shuhada in Islam are the shuhada of Karbala. There is no one like the shuhada of Karbala. Sayyid al-Shuhada from day one, he showed them that you are coming for shahadat, to show the people the real picture, not to keep them in darkness. They say, the hadith says that al-mu'minu mir'atul mu'min. A believer is a mirror for another believer. They say that when you look in the mirror, you see yourself. But there are a few conditions. You have to look in the mirror, not at the mirror. You see, what happens many times is that you are not looking yourself. You are not looking at yourself in the mirror. You are looking at the mirror. When you are looking at the mirror, you find the faults of the mirror, not your own faults in it. You see, there is a crack in it. Someone touched it. There is a print on it. You look at all of these mistakes in the mirror. Yes? Because you are looking at it. You are not looking in it. When you look in the mirror, then you see your own faults. You see, my imamah is probably not straight. Probably my face has some color on it. I should wash my hands. When you are looking at the mirror, when you are looking at yourself in the mirror, then you see your own faults. But when you are looking at the mirror, then you see the faults of the mirror. When you see a mu'min brother and you see yourself in him, you look at your own faults. But when you're looking at the mu'mineen, you try and find their faults. The Masoom says, Al-mu'minu mir'atul mu'min. A believer is a mirror for another believer. You should look at the believer as looking at yourself inside, not at looking at the believer to find their faults. You should look at your own faults. Many a times you may not like it. You see, the greatest thing about the mirror is it never tells lies. It wouldn't tell me that, yes, your imama looks great if it doesn't look nice. It, you see, shows you the truth. It doesn't keep you in darkness. If you don't like it, that's your fault, but it shows you the truth. It shows you what really it really is. It shows you that your imam, for example, well, my imam, let's say my face doesn't look nice, it would show me the truth. That's how a believer is. He wouldn't lie to you. He wouldn't keep you in darkness. He would tell you that, look, brother, this is your fault. You are wrong here. You should not be doing this. That's how a believer should be. How does the mirror tell? Does it speak out? The mirror does not speak. What happens is that you look at yourself in the mirror, it tells you everything quietly. We should not speak out loud and say, you are wrong, you are this and you are that. Take him to a corner, tell him in a side. That's how a believer should be. Look at the other sides. If you don't like it, the mirror wouldn't change anything. You have to change yourself. The mirror doesn't change anything. Fine, if you don't like the fact, take up a stone and break the mirror. The fact that you saw in one piece will turn into 1,000 pieces. The same fact. You wanted to deny it, you picked up a stone and broke it. The thing that she wants you to deny, that I don't like it, let's break the mirror. The same fact will convert into 1,000 pieces now. And every piece will be screaming out loud, look, don't deny it, you have this fault in you. That's how a believer should be. Al-mu'minu kal-jabal al-rasikh. Zahiran, probably Imam Ali al-Islam says. He says, a believer is like a mountain. It's like a mountain and a munafiq. A mu'min is like a mountain and a munafiq is just like weather, changes all the time. Especially the weather. In England we say that if it's a typical British weather, you go inside the shop, it's sun outside. When you come out, it's raining. A munafiq is very similar to the British weather. Changes all the time, the colors, all of the face, but his iman, all the time is changing. But Mawla says a believer is like a mountain. The snow comes, it remains in its place. The sun comes, it stays where it is. But no matter what happens, a believer is like a person who never leaves the vilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. You see, a believer is a person who's firm in his belief. A mu'min is firm, he's strong. But munafiq changes all the time. We should be like believers. Sayyidul Shuhada showed us the path to keep the people with us, but tell them the truth. Show them the fact. Let me transfer to the probably people are already sleeping. Everyone say a loud salawat, everyone. وعدہ کیا تھا کہ شبیوں میں جو موضوع لے کے چلوں گا حضرت علیہ السلام کا اس عنوان سے جو مطالب ذہن میں آئے جو علماء نے لکھا ہے مورخین بھی اسی بات کا اقرار کرتے کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بھی الاعداء فضیلت وہ چیز مانی جاتی ہے کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرتا ہو اسے فضیلت نہیں مانتا جس کا آپ اپنے آپ کو نہ منوا سکیں گے کہ یہ چیز مجھ میں ہے مجھے خود یقین نہ آ جائے میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ بھائی تم بہت ہی بہت بہادر انسان ہو لیکن پھر ذہن میں آتا ہوں کہ بھائی شاید بات جھوٹی محسوس ہوتی ہے فضیلت وہ نہیں ہوتی جو انسان کو خود بھی باور نہ ہوتی ہو خود یقین نہ آتا ہو فضیلت اسے کہا جاتا ہے کہ خود دشمن بھی گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے آئمہ علیہ السلام کے فضائل کا دشمنوں نے اقرار کیا کہ یہ فضائل ان میں تھے کون سے فضائل کہا جاتا ہے علم کا ہر دشمن نے اقرار کیا کہ علم میں کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کچھ اور فضائل شجاعت کے اندر کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا سخاوت میں اہل بیت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کچھ ایسے فضائل ہیں کہ دشمنوں نے اقرار کیا کہ یہ ایسے فضائل جس میں کوئی بھی اہل بیت کا ثانی نہیں سید الشہداء سے جو ایک عرب آیا مانگنے کے لیے کہا کہ اے فرزند رسول میں نے آپ کے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر تم نے کبھی اپنی مراد کو مانگنا ہو اپنی ضرورت کو مانگنا ہو اپنی کوئی حاجت روائی کے لیے کسی کے پاس جانا ہو تو دیکھو اس میں سے کوئی ایک صفت ضرور ہونی چاہیے پہلے انہوں نے بتایا کہا کہ کوئی شریف النسب عرب ہو اس سے مانگو کیونکہ اس کے اندر ثقافت پائی جاتی ہوگی دوسرے کسی ایسے آدمی سے مانگو کہ جو قرآن کو جانتا ہو قرآن دانی رکھتا ہو قرآن کی فہم و ادراک رکھتا ہو دانستگی رکھتا ہو جانتا ہو قرآن کو ایسے آدمی سے مانگو اور تیسرے ایسے آدمی سے مانگو کہ جو خوبصورت ہو یہ افراد عطا کریں گے اے فرزند رسول جہاں تک شرافت عربی کا تعلق ہے تو عربوں کو آپ کے خاندان کی وجہ سے شرافت نصیب ہوئی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا اور جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے تو آپ سے خوبصورت پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا جب ساری صفات کو میں نے آپ میں جمع دیکھا تو میں آپ سے مانگنے آیا ہوں میں بہت محتاج ہوں تو آپ نے فوراً فرمایا کہا کہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے اور میرے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب عطا کرو تو انسان کی علمی حیثیت دیکھنے کے بعد عطا کرو العطا حسب المعرفہ انسان کی معرفت کے مطابق اس کو عطا کیا جاتا ہے جو جتنی معرفت رکھتا ہے اسے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے میں تم سے سوال کروں گا تین سوال کروں گا یہ 1,000 سونے کے سکے 1,000 اشرفیاں ہیں یہ سب تمہیں دے دوں گا میں تینوں سوالوں کے جواب دو گے لیکن اگر تم نے صحیح سوالوں کے جواب نہ دیے تو جتنے سوالوں کے جواب دو گے اتنا تمہیں میں عطا کر دوں گا کہا بتاؤ تو صحیح کہ انسان کی سعادت کس چیز میں ہے کہا کہ مولا انسان کی سعادت علم میں ہے لیکن اس کے ساتھ حلم بھی ہو علم اس کے ساتھ حلم حلم بردباری ٹالرنس جسے آپ حضرات کہتے ہیں برداشت بہت سے افراد کو دیکھیں گے علم تو ہوگا لیکن برداشت کچھ نہیں ہوتی ایک مرتبہ سوال کیجئے دو مرتبہ سوال کیجئے تیسری مرتبہ ایسا جھاڑیں گے پھر دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوگی پوچھنے کی مولانا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں, اور یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ علم و حلم اکٹھے چلتے ہیں, جہاں پہ خود بخود حلم ختم ہونے لگے گا خود بخود علم دور ہونے لگے گا. مولا فرماتے ہیں کہ علم اور حلم کے اندر ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جملہ پیش کروں گا میں سجاد کا, فرماتے ہیں کہ غور کیجئے گا, کہا کہ بتاؤ کون سی سعادت ہے, کہا علم ہو اس کے ساتھ حلم بھی ہو. کہا لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر کہا کہ پھر انسان کے پاس دولت ہو, سعادت یہ ہے کہ دولت ہو لیکن انسان میں سخاوت بھی ہو. دولت اکیلی نہیں, ساتھ میں سخاوت بھی ہو, بخیل نہ ہو. توجہ چاہوں گا, کہا کہ دولت ہو ساتھ میں سخاوت ہو, اگر دولت بھی نہ ہو تو کہا پھر اگر فقر ہو تو صبر ہو, جس میں فقر و فاقہ ہو غربت ہو تو اس کے ساتھ صبر بھی ہو. کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا پھر بجلی کو گرنا چاہیے اسے ہلاک ہو جانا چاہیے. کہتے بس یہ جملہ سننا تھا مولا کے دیرے پہ مسکراہٹ آئی, کہا 1000 کا وعدہ کیا تھا 2000 دوں گا, کیونکہ میں نے 3 سوال کہے تھے, میں نے 4th سوال بھی کیا کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر کیا. تو کہا کہ مولا پھر بجلی گر جانی چاہیے. کہا کہ تو سخاوت رکھتا ہے کیونکہ تو نے صحیح سوالوں کے جواب دیے, یہ سارے پیسے تیرے. کہا جاتا ہے مولا کے پاس کچھ اور بھی چیزیں موجود تھی, مولا نے اس کو سب کچھ عطا کیا. کہا کہ یاد رکھ کیونکہ تو نے میرے اجداد کے اقوال کا واسطہ دیا تھا, ان کے شرف کی وجہ سے میں نے تجھے نوازا ہے. بس یاد رکھیے گا کہ سخاوت ایک ایسی صفت ہے. ایک سخت حدیث سے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں, بہت سے افراد شاید برا بھی منائے لیکن بھارت پیغمبر اسلام کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جوان آدمی کہ جو سخی ہے لیکن فاسق ہے گنہگار ہے, اس بوڑھے سے بہتر ہے کہ جو عابد ہے لیکن بخیل ہے. میں نے کہا تھا نا کو حدیث بری لگے گی آپ حضرات کو, الفاظ بہت سخت ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ جوان جو سخی ہو خرچ کرنا جانتا ہو چاہے فاسق ہو بہتر ہے اس عابد سے جو بوڑھا ہو لیکن بخیل ہو. بخل کہا جاتا ہے کہ نفاق کی علامات میں سے ہے, بزدلی اور بخل کو نفاق کی علامات میں سے جانا گیا ہے. بیا حضرات تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ جیسے میں یہاں کے گانے سنا رہا ہوں. ایک دفعہ کروں گا, کسی چیز میں بخل کریں نہ کریں صلوات میں کبھی بخل نہ کیجیے گا. محمد غور کیجیے گا, سخاوت کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی صفت بیان کیا گیا کہ یہ ہمیشہ مومنین میں پائی جاتی ہوگی, اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی سخی نہیں ہوتا وہ ایمان کے پہلے درجے سے دوسرے درجے پہ بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر سخاوت نہ آ جائے. پہلے درجے سے دوسرے درجے کو حاصل کرنے کے لیے سخاوت چاہیے, جس میں سخاوت نہیں ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. مولا متقیان ہو یا کوئی بھی ہمارے معصوم امام ہو, کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی صفات میں سے ان کی صفت بیان کی گئی ہے, آئمہ کو سخی بھی کہا گیا ہے جواد بھی کہا گیا ہے. جواد نہیں, جواد کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, جواد کے معنی سخی کے ہوتے ہیں, یعنی بہت زیادہ سخی کو کہا جاتا ہے جواد, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ عطا کرنے والا. اور جواد گھوڑے کو کہا جاتا ہے, اس لیے بہت سے افراد غلط استعمال کرتے ہیں, جواد مت کہا کیجیے, جواد بغیر تشدید کے. اس لیے بہت سے افراد نام جواد ہوتا ہے, بہت سے لوگ ان کو سخی سے گھوڑا بنا دیتے ہیں, بار بار جواد کہہ کے. اس لیے بہت سے افراد کے اندر جواد ہوتے ہوئے کوئی سخاوت نہیں ہوا کرتی. تو گھوڑا مت کہا کیجیے, سخی کہا کیجیے, جواد. دوسرا لفظ کریم استعمال کیا ہے, کریم مولا کے جملوں کے اندر ملتا ہے. اٹھا کے دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں افراد پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ چار اقسام سے خالی نہیں ہیں. سنیں گے آج, تھوڑی سی تبلیغ سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں چار صورتوں سے خالی نہیں پوری کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں, یا وہ ہوگا بخیل, جسے آپ کہتے ہیں کنجوس. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی کیا صفت ہوگی, کہتے ہیں کہ یہ خود تو کھائے گا دوسرے کو کھاتا برداشت نہیں کرے گا. وہ کہے گا جو ہے بس میں ہی کھا لوں, دوسرا کیوں اسے کھاتا برداشت نہیں ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسا آدمی بخیل کہلاتا ہے. دوسرا وہ ہے لعین, جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھاتا دیکھتا ہے. لعین نہیں لعیم, لام حمزہ یہ میم. مولا فرماتے ہیں لعین کیسے, ایسے افراد میں نے خود دیکھے بعض افراد, بہت کم لیکن بتا ہوتے ہیں, جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں. کہتے ہیں میں کھاؤں نہ کھاؤں دوسرا کوئی نہ کچھ کھا لے. مولا فرماتے ہیں ایسا لعین ہے, ایسا انسان بہت ہی پست انسان ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا درجہ ہے سخی کا. سخی کیسا ہوتا ہے, جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہتے ہیں چوتھا درجہ کریم کا ہے, وہ خود کھاتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو ضرور کھلاتا ہے. معصومین کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سخی نہیں آپ کریم ہیں. خداوند متعال کے لیے بھی قرآن میں جگہ جگہ پہ لفظ کریم استعمال ہوا, رسول کے لیے بھی نبی کریم استعمال ہوا, قرآن کے لیے بھی کریم استعمال ہوا ہے اور آئمہ کے لیے بھی کریم استعمال ہوا ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ انسان کریم بھی قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ یہ خداوند متعال کریم کی طرف سے نبی کریم پہ جبرائیل کریم کے ذریعے کتاب نازل ہوئی جو امام کریم بتاتا ہے اور مومن کریم اس پہ عمل کرتا ہے. کرم ایک ایسی صفت سے کہا جاتا ہے کہ بہت سی اولیاء صفت انسان ہوتے ہیں جس میں کرم ہو. بہرحال سخاوت ایمان کی علامت اور کرم یعنی بہت زیادہ بخشش کی جس کے اندر خود بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہو لیکن دوسروں کو عطا کرتا ہو. مشہور واقعات پیش کروں کسی موقع پہ, آئیے ذرا غور کیجیے گا. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک جناب زینب کبریٰ کے خطبے سے جملہ پیش کروں گا. اور دوسرا جملہ جناب سید سجاد کے خطبے سے پیش کروں گا. جب دربار یزید میں گئے تو کہتے ہیں کہ اس وقت دونوں نے خطبہ دیا, جناب زینب کبریٰ نے پہلے خطبہ دیا اور اس میں باقاعدہ مخاطب کیا, یزید کو مخاطب کیا, اس کے بعد کہا کہ یا یزید کد خیزک وسع سعیت وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید, تو نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے, جتنی تو نے اپنی طاقت لڑانی ہے لڑا دے, اور اے یزید جتنا ہیلا کرنا ہے مکر و فریب کرنا ہے تو سارے کے سارے مکر و فریب کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے, جتنی کوشش کرنی ہے کر لے, ہمارا ذکر نہیں مٹے گا. ارے جس کے لیے خداوند متعال نے قرآن میں کہا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے, جس کے ذکر کے لیے خدا نے کہا بہت بلند ہے, اے یزید تو اس کے ذکر کو کیا مٹائے گا. محمد و آل محمد کا ذکر ہمیشہ رہے گا. کہا جاتا ہے کہ خطبہ دیا جناب زینب کبریٰ نے, بہت پرانے خطبہ دیا, اس کے اندر جملے کہے, کہا کہ عربو تم لوگ محروم تھے, میرے نانا رسول خدا نے تمہیں اسلام سے مشرف کیا. کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے, اب ذرا غور کیجئے گا مولا کے جملوں پہ, کون سید سجاد خطبہ دے رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بظاہر قیدی ہے اور کوئی طاقت نہیں, نہیں کچھ بھی نہیں رکھتے, اور بظاہر سب کچھ لٹ چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اس کے باوجود بھی ایک جملہ کہا مولا سید سجاد نے, کہا کہ اے لوگو ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبعین, خدا نے چھ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, سات چیزوں میں خدا نے ہمیں فضیلت بخشی ہے, چھ چیزوں میں ہمیں خدا نے ہمیں عطا کی ہے. جب مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یہ چھ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارے غیر کو عطا نہیں کی ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یزید کو کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو دربار یزید میں ہیں. کیا کہا؟ اعطینا ستن وفضلنا بسبعین, اعطینا العلم والحلم والسماعت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے لوگوں یاد رکھو, خدا نے چھ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. یزید تو کیا سمجھتا تیرے پاس کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. مولا نے کہا ہمیں خدا نے علم, خدا نے ہمیں دیا, حلم ہمیں دیا, سماعت و بزرگواری ہمیں دی, شجاعت ہمیں دی, مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں دی, توجہ چاہوں گا, سخاوت ہمیں دی. اے یزید یاد رکھ, خدا نے علم ہمیں دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو جاہل ہے. جب اس نے عطا ہی ہمیں کیا تو جاہل ابن جاہل سن لے, علم ہمیں ہمارے پاس ہے, علم ہمارے پاس ہے, سماحت بزرگواری یاد رکھ, تاج پہن لینے سے, زرق برق لباس پہن لینے سے, سونا پہن لینے سے, چاندی پہن لینے سے بزرگی نہیں آتی, توق ہو زنجیرے ہو پھر بھی بزرگ کہلائے گا. جس کو خدا نے بزرگ بنایا ہو, بہت سے بوڑھے ہو جائیں گے لیکن بزرگی نہیں ہوگی, لیکن کچھ سید سجاد جیسے جوان ہوں گے پھر بھی بزرگ کہلائیں گے. یاد رکھ بزرگی میرے پاس ہے یزید, یاد رکھ بزرگی میرے پاس ہے. سید سجاد اس انداز سے خطبہ دیا دربار یزید میں, اس کے بعد کہا کہ سخاوت ہمارے پاس ہے, فصاحت ہمارے پاس ہے, اور یزید مومنوں کے دلوں میں محبت ہمارے پاس ہے. بدن کے اوپر حکومت کرنا اور ہوتا ہے, دلوں پہ حکومت کرنا اور ہوتا ہے. تو تخت پہ بیٹھ کے یہ نہ سمجھ کہ تو نے سب کے بدن پہ حکومت کر لی, جسموں پہ حکومت کر لی تو تو حاکم ہو گیا. یاد رکھ خدا نے دلوں پہ حکومت ہمیں عطا کی ہے. تو جب تک ہے تیرا ذکر ہے گھروں میں پھر بھی تیرے لیے لعنت ہے, اور جب تو چلا جائے گا یاد رکھنا مومن نسلوں در نسل ہماری ہی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں گے. مول محبت ابھی قلوب المؤمنین, اس کے بعد فرمایا کہ سات چیزیں, سخاوت کو مولا فرما چکے اور سات چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے. منن نبی المختار, خداوند متعال نے نبی ہم میں سے بھیجے, منت صدیق, صدیق ہم میں سے ہیں. بہت سے افراد کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, بہت سے چیزوں کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی, نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہیں چیزیں. کیا صدیق ہم میں سے ہے, کہا جاتا ہے صدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی صادق کی صداقت کی تصدیق کرے, اور صدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے ولادت سے شہادت تک کسی لمحے میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. کہا جاتا ہے کہ جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہوتا, کردار سے بھی ہوتا ہے, عقیدے سے بھی ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آپ حضرات کو, جھوٹ صرف الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ کردار سے بھی ہوتا ہے, عقیدے سے بھی ہوتا ہے. کردار میں اگر تضاد ہوگا تو یہ بھی جھوٹ ہے, اور اگر عقیدہ واقعیت کے مخالف ہوگا تو یہ بھی جھوٹ ہے. نہیں آپ حضرات, عقیدہ اگر واقعیت کے مخالف ہوگا, خدا ایک ہے, اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ بھی جھوٹا. اگر کوئی توحید پرست نہیں تھا تو وہ صدیق نہیں ہو سکتا. جو توحید پرست نہ رہا ہو زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ صدیق نہیں کہلا سکتا. شاید اسی لیے میرے مولا نے منبر کوفہ میں کہا تھا انا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں. کہا جاتا ہے جو حق اور باطل میں تفریق کو جانتا اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے. اب فاروق اعظم ہم اسے مانیں گے جس کے پاس کوئی ایسی ذوالفقار ہو جو حق و باطل میں عمل کرے. صدیق اسے مانیں گے جس کے یہاں کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو کہ جس کے اندر کوئی جھوٹ کا شائبہ آتا ہو, اور فاروق اسے مانیں گے کہ جہاں پہ ہمیشہ تفریق حق و باطل میں درست رہی ہو, کوئی ایسا کہتا نظر نہ آتا ہو کہ لولا علیون, کہ جس کے اپنے حق ہونے کے لیے کسی حق پہ ہونے والے کی ضرورت ہو. فاروق اعظم وہ کہلائے گا, فاروق اعظم وہ کہلائے گا جس کے پاس کوئی ذوالفقار موجود ہو کہ جو حق و باطل میں فرق کرتی ہو. توجہ کہوں گا تمام حضرات کی. ہمارے برادران اہل سنت نے, بہت بڑے بڑے علماء ہیں, میں بہت احترام کرتا ہوں, بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, انہوں نے لکھا اتنے فضائل لکھے ذوالفقار کے, اتنے فضائل ذوالفقار کے لکھے کہ مولا سے زیادہ ذوالفقار کے فضائل لکھ دیے. جس پہ نازل ہوں اس کے اتنے فضائل نہیں ہوں گے کتابوں میں. جتنے ذوالفقار کے کہا کہ ارے اس تلوار کے اندر اتنی شناخت تھی کہ مومن تو کافر کو پہچانتی تھی, حق اور باطل میں فرق کرتی تھی. سمجھنا چاہوں گا, اسی لیے اسے ذوالفقار کہا جاتا تھا, یعنی فرق رکھتی تھی حق و باطل کے اندر, مومن منافق میں ہر چیز میں فرق رکھتی تھی. اتنے فضائل تھے, اتنے فضائل تھے, قتل کرنے والے کے اتنے فضائل نہیں جتنے کہ اس تلوار کے فضائل تھے. بہت خاص تلوار تھی تو چلے ٹھیک ہے, سارے فضائل ذوالفقار کے تھے, لیکن کہا جاتا ہے خاص تحفے خاص افراد کے لیے ہوا کرتے ہیں. جس کو خدا نے تحفہ دیا اگر وہ خاص نہ تھا تو پھر تحفہ کیسا؟ تو فرق ہونا چاہیے تبھی تو وہ کہلائے گا. بس غور کیجئے گا, مولا فرماتے ہیں ساتھ خدا نے ہمیں فضائل دیے. مولا فضیلت علم ہوتی, فضیلت کوئی اور سے ہوتی, کہا تو کیا جانے فضیلت کیا ہوتی ہے. جس کے پاس فضائل ہو وہ جانتا فضائل کیا ہوتے ہیں. نبی ہم میں سے ہے یہ ہمارے فضائل ہیں, صدیق ہم میں سے منت صدیق یہ ہمارے فضائل ہیں, منا سید الشہداء سید الشہداء حمزہ ہم میں سے ہے, منا جعفر الطیار یہ ہمارے فضائل میں سے, منا سبتین حاضر امہ حسن حسین اس امت کے سبتین ہم میں سے ہے, وہ منا مہدی حاضر امہ اس امت کے مہدی ہم میں سے, یہ سات ہمارے فضائل. توجہ چاہوں گا, سبتین تسنیہ کا صیغہ ہے, اسبات جمع کا صیغہ, واحد ہے سبت سین بے اور توئے. قرآن میں سبت بھی آیا ہے اور اسبات, اسبات قرآن میں جگہ جگہ لفظ استعمال ہوا, سورہ بقرہ کے آخر میں, پہلے پارے کے آخر میں آیا ہے سورہ بقرہ, کئی جگہ پہ مقامات پہ قرآن میں لفظ اسبات. سبت کی جمع ہے اسبات, اٹھا کے دیکھ لیجیے تفاصیل. علماء نے لکھا ہے اسبات انبیاء کے ان بیٹوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کی نبوت کے وارث ہوں. نہیں آپ حضرات, سبت اسے کہتے ہیں جو نبی کی نبوت کا وارث ہو, وہ بیٹا, ہر بیٹا نبی کا سبت نہیں کہلاتا, وہ بیٹا سبت کہلاتا ہے کہ جو اس کی نبوت کا وارث ہو, اس کی رسالت کا وارث ہو, اس کے علم کا وارث ہو, اس کے منصب الہی کا وارث ہو. اسی لیے امام حسن حسین کو کہا جاتا ہے سبتین, سبتین یعنی دو سبت, کہا جاتا ہے انبیاء کے اندر صرف جناب ابراہیم جن کے دو بیٹے دونوں نبی اسماعیل و اسحاق، آئمہ میں صرف علی مرتضیٰ ایسے دو بیٹے دونوں کے دونوں امام، دونوں کو سبتین کہا جاتا ہے. رسول خدا نے کہا ریحانت ہے پھر جنت، میری آنکھوں کے تارے اور میرے سینے کی ٹھنڈک، یہ دونوں کے دونوں پھول ہیں، ریحانہ پھول ہیں یہ دونوں. کون؟ حسن حسین سبتین کہلائیں گے، کیونکہ یہ میرے منصب کے میرے عہدے کے وارث ہیں. شاید اسی لیے جب کسی نے جناب عباس سے جناب محمد حنفیہ سے کہا، کہا کہ محمد حنفیہ تمہارے بابا بار بار تمہیں کہتے ہیں حملہ کرو حملہ کرو جنگ صفین میں، اور تمہارے دونوں بھائی بہت بہادر شجاع لیکن دونوں ساتھ میں کھڑے ہیں، دونوں کو تمہارے بابا حسن حسین کو نہیں کہتے جاؤ حملہ کرو. تو آپ نے کہا کہ میرے بابا کا مجھے کہنا کہ حملہ کرو حق، اور میرے دونوں بھائیوں کو نہ بھیجنا یہ بھی حق. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ حسنین میرے بیٹے ہیں، میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو لڑنے نہیں بھیجتے، اپنے بیٹے کو لڑنے بھیجتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ یہ دونوں میرے بابا کی آنکھیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ، میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہو گیا حضرات نے. کہا جاتا ہے کہ یہ مزاج ہوگا تب انسان سمجھے گا کہ آئمہ علیہ السلام کا مقام کیا ہے. یہ تمام کے تمام آئمہ علیہ السلام کے اندر کچھ فضائل ایسے جو مشترک ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ سب میں صفات جب تک نہ ہوں گی اس منصب پہ فائز نہیں ہو سکتے جو الہی منصب ہے، جس کے لیے خود خدا نے انتخاب کیا ہے. برگزیدہ افراد، منتخب افراد، جن کو خدا نے خود سے الامام و امام فی بطن امہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام ماں کے پیٹ سے امام ہوا کرتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد سیکھنے سکھلانے کے بعد اور بنتے ہیں، جو خدا کے ہاتھ سے علم لدنی لے کے آئے وہ اور ہوتے ہیں. ہم اسے امام نہیں مانتے کہ جو چاولوں کے نیچے گوشت کی بوٹی کو نہ دیکھ سکتا ہو. نہیں آپ حضرات جب تک نام نہ کہلانے تب تک سنتے نہیں آپ حضرات. جسے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ مرغا چاولوں کے نیچے ہے یا نہیں ہے وہ امام نہیں ہوتا. اسے امام مانتے ہیں جو دیوار کے پیچھے بغیر دیکھو بتا دے کون آیا ہے. جب پوچھا امام سے تو کہا کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ جب کوئی انسان زکات دینے کے لیے آیا، جب اس نے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کے دربار میں دیکھا رسول خدا کے رسالت کے بعد کوئی اور موجود ہے، کہا بھی ہمیں 10 سوال دیے گئے ہیں روم کے بادشاہ وہاں سے قیصر کسرا کے ہاں سے، کہا یہ سارا کا سارا مال و منال اتنے اونٹ لدے ہوئے سب کچھ عطا کریں گے جو 10 سوالوں کے جواب دے گا. کہا سوال کرو. اچھا انہوں نے سوال کیے تو پہلا سوال سننے کے بعد کہا کہ بھائی دوسرا سوال کرو شاید وہ زیادہ آسان ہو. دو سوال سنے، تین سوال سننے اس کے بعد کیا بات ہے؟ اگر تم نے دینا ہے تو دو، یہ سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں آپ حضرات میں اس موقف کو مان لیتا اگر سوال سننے سے پہلے پیش کیا ہوتا. نہیں آپ حضرات اگر یہ موقف سوال سننے سے پہلے پیش کیا ہوتا اس کا مطلب ہے موقف درست تھا، لیکن یہ موقف انہوں نے تب بدلا جب ان کو سوال کا جواب نہیں آیا. کہا اگر دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو چلے جاؤ. کہا جاتا باہر نکلا کہ نہیں دوں گا کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا، میں صرف ایک معمور ہوں، حکم کا پابند ہوں. باہر نکلا علیہ باللہ اس نے جسارت کی، گستاخی کی، کہا یہ دین بھی جھوٹا، ان کا نبی بھی اور ان کے سارے افراد بھی. وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک دین کا پرستار موجود تھا جس کا نام سلمان فارسی بتایا جاتا ہے. کہا آ میرے ساتھ ایسے در پہ لے چلوں کہ جہاں پہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے. کہا اچھا لے چل. جب گھر پہ پہنچے جناب سید عالمیان نے کہا کہا کہ علی گھر میں موجود نہیں، یہودی کے باغ میں گئے ہیں کام کر رہے ہیں. کہا کہ چلو ساتھ چلتے ہیں. جب آ کے دیکھا کہا کون سوالوں کے جواب دے گا؟ کہا وہ جو کھیتوں کے اندر مٹی کھود رہا ہے. کہا آواز تو جو باہر نکلے گا وہ جو محل میں دربار میں بیٹھا تھا وہ تو جواب دے نہ سکا، جس کے پاؤں میں مٹی لگی ہے یہ جواب دے گا. وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا. مولا نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے بچہ کھڑا اس سے سوال کر. میں جواب نہیں دوں گا، اس بچے سے سوال کر. کہا جاتا ہے میں حسن مصطفیٰ کے پاس آیا. کہا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ تعجب اور زیادہ بڑھ گیا. کہا پہلا آدمی وہ تو مزدور تھا، یہ بچہ ہے اس سے سوال کروں؟ کہا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ کہا نہیں تو سوال مت کر، میں جواب بتاتا ہوں. امامت کا وارث ایسا ہوتا ہے جس میں ایسے فضائل، وہ امامت کا وارث ہوگا، وہ رسول خدا کی عصمت کا وارث ہوگا. یاد رکھیے گا ایسی ہستیوں کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. کہا جاتا ہے جب امام نے جواب دینا شروع کیے، جواب دینے سے کہتے ہیں کہ پہلا جواب اس نے سوال پڑھنا شروع کیا. پہلے سوال کے تین حصے تھے, امام نے تینوں حصوں کے علیحدہ علیحدہ جواب دیے. ہم اخبارات نہیں پیش کر سکتا. پوچھا تھا کہ منہ کا ذائقہ شیری کیوں, آنکھ کا آنسو نمکین کیوں, کان کا میل کڑوا کیوں. اب وہ سوچ رہا تھا میں نے بڑے طبی سوال لکھ کے بھیجے, امام نے سوال کے بغیر جواب دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے جب 10 سوالوں کے جواب کے کون سی زمین پہ صرف ایک مطلب سورج چمکا, یہ سارے سوالات. کہا جاتا ہے جب سارے سوال کرتے ہوئے گھبرا کے دیکھا, کہا میں نے تو سوال کیے ہی نہیں, سوال کا دیکھتا ہوں جواب پہلے مل جاتا ہے. اس نے اپنے رکے کو بند کیا, امام کے قدموں کو چومنا شروع کیا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پہ آپ سے زیادہ علم میں کوئی نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے میں نے روایت میں نہیں دیکھا. امام نے فوراً کہا ہوگا اگر تم میرے علم کے لیے یہ کہتا ہے تو جس علی کا میں بیٹا ہوں وہ مجھ سے علم میں زیادہ ہے. فوراً اشارہ کیا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ یہ یاد رکھو, جس کو تم جھٹلا کے آئے تھے وہ یہ دین ہے. فوراً اقرار کیا. اسی لیے باقاعدہ پورا ایک نظام تھا سخاوت جو میں نے موضوع لے کے چلا تھا. جب لوگوں نے مانگا, مولا مشکل کشا کیا کر رہے تھے, یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے. آپ حضرات نے کبھی سوچا کہ یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے؟ اتنے مسلمان موجود تھے مدینے میں, مدینے سے باہر نکل کے یہودی کے یہاں کام کرتے. مسلمان مزدوری نہیں دیتے تھے مولا مشکل کشا. نہ جانے دلوں میں کیا تھا کہ مزدوری دیں گے پیسہ ملے گا, نہ جانے دوبارہ علی اسٹیبلش کر لیں گے. اتنا مال آیا, کتنا اونٹوں کے اوپر سونا لدا ہوا ہے, اتنی دولت. اب مولا کیا کرتے, میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, لوٹری نکل آئی نا, کیا نام ہے اس کا یہاں پہ مجھے نہیں لوٹری کا معلوم. بہرحال اللہ کا شکر ہے نہیں معلوم. بہت سے سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. ہمارے یہاں یورپ میں بہت زیادہ مغربی دنیا سب میں ایک ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, وہیں سے پیسہ مارنے تاکہ پھر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں. اسلام میں ہے کہ کبھی بھی ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے ہی نہیں. بوڑھے ہو جاؤ گے تب بھی کام کرتے رہو, خدا کی عبادت سے کبھی نہ دل چرانا. انسان بھاگتا نہیں ہے کام سے. مومن اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ کام تلاش کرتا ہو. جو کام سے بھاگتا اسے مومن نہیں کہا جاتا. کچھ نہ کچھ کرتا رہتا, مصروف رہتا, چاہے لکھتا پڑھتا رہے, کچھ نہ کچھ کرتا رہے. جو فارغ بیٹھا رہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. برا تو نہیں لگ رہا حضرات کو؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تصور پایا جاتا تھا پیسہ اتنا اکٹھا آ گیا تو چلے اگلی ریٹائرمنٹ ہی صحیح. میں اور آپ ہوتے تو کہتے بڑھا دیتا اچھا ہو گیا, 40 اونٹوں پہ سونا اتنا مل گیا, ابھی تو پوچھنے کے لیے کافی ہے, نسلوں کے لیے کافی ہے, اتنا دولت, اتنا مال و منال. چلو استعفی دے کے گھر چلتے ہیں. یہودی کے یہاں سے استعفی دیں, گھر بیٹھیں گے, پیسہ کھائیں گے. نہیں, مولا نے کہا ٹھیک ہے, یہ دولت ملی, مال ملا, امام حسن کو بھیج دیا, دوبارہ کام پہ چلے گئے. توجہ کیجیے گا, دوبارہ یہودی کے باغ میں چلے گئے, کام کرتے رہے. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ, دوبارہ کام پہ چلے گئے. یہ پیسہ ملنے سے مولا کام تب چھوڑتے جس کو اس پیسے کی ضرورت ہوتی. توجہ چاہوں گا, یہ پیسہ آنے پہ کام وہ چھوڑتا جس کے پاس پہلے سے پیسے کی کمی ہوتی. نہیں آپ حضرات میرے ساتھ, ارے ہم اس علی کو مانتے ہیں جسے امیر المومنین کہتے ہیں, جو مومنوں کا امیر ہو, جو مومنوں کا امیر ہو, جس کے یہاں پیسے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے انارت نہیں آتی. کہ یہ دولت آئی ہے, بیت المال ہے بیٹا حسن, جس ضرورت مند کو دیکھنا دیتے جانا. ارے خیبر کی وجہ سے, خیبر کی فتح, جس آدمی کی وجہ سے ہر مسلمان گھر کے اندر چولہا جل رہا تھا, کھجورے کھا رہے تھے. عرب میں کیا ہوتا ہے, سنترا نہیں ہوتا, آم نہیں ہوتا, خربوزہ نہیں ہوتا. نہیں آپ حضرات, ہوتا ہی کھجور ہے, ہوتا ہی کھجور ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں ہم نے, ایک ام المومنین کہتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ابو طالب کے بیٹے پہ کہ انہوں نے جنگ خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے خرمے کھلائے. نہیں آپ حضرات, نہ خیبر فتح کرتے, نہ ہم پیٹ بھر کے خرمے کھاتے. عرب میں ہوتے ہوئے جہاں ہوتا ہے خرما, جہاں ہوتا ہے کھجور ہے, وہاں پیٹ بھر کے خرمے نہیں کھائے تھے, اتنی غربت تھی. کہا جاتا ہے جب مسلمان سونا لے کے آئے ہیں تو اونٹوں پہ لگا ہوا تھا, توڑنا نہیں آ رہا تھا. کیسے توڑتے ہیں, میں دیکھا ہی نہیں تھا سونا. کوئی کلہاڑی سے بیٹھا توڑ رہا ہے, کوئی ہتھوڑی سے توڑ رہا ہے سونا. توڑنا نہیں آتا تھا, یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, مسئلہ نہیں ہے, واقعہ ایسے ہی ہے.
دیکھا نہیں تھا سونا, کہا جاتا ہے اتنی غربت تھی. کہا جاتا ہے مولا متقیان سخاوت کا ایک نمونہ دیکھیے گا, جنگ خیبر سے واپس آتے ہوئے کسی ایک آدمی نے, بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سائل نہیں تھا, خدا نے آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا, سوال کیا جناب قمبر کو اونٹ کی نہار پکڑائی تھی. توجہ چاہوں گا, مولا سونے کے لگے ہوئے اونٹوں کی نہار خود سے نہیں پکڑتے. کہا کہ لوگ سمجھنے لگے علی سونا لے کے آ رہے ہیں, علی کو اتنی چاہت نہیں سونے کی کہ اپنے ہاتھ سے ان کی نہار پکڑے. غلام سے کہا, کمبر سے کہا, نہار کو پکڑو. جب ایک مرتبہ سائل نے سوال کیا, کہا یا علی راہ خدا نے کچھ دیجیے, اشارہ کیا, کہا سب کچھ تیرا. بلکہ جملہ سننا تھا جناب کمبر نے چھلانگ لگائی دوسری طرف. مولا نے مسکرا کے پوچھا, کمبر کیا بات ہے؟ کہا مولا کیونکہ غلام ہو, جانتا ہوں آپ کی سخاوت کو, جب بخشنے پہ آئیں گے تو مجھے بھی دے دیں گے. یہ ہے سخاوت علی کی. کیا کیا؟ اب اور سے کوئی گھر ہوتا, اور سے کوئی زوجہ ہوتی, اور سے کوئی بچے ہوتے, پہلے سے ڈنڈا لیے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے کہ غربت کے مارے, فاقوں کے مارے برا حال ہے. کہا جاتا ہے یہاں سیدہ عالمیان تھی. کون سی بی بی کہا جاتا ہے جس کو کائنات میں دوسری مثل نہیں ملتی. گھر پہنچے, کہا یا علی سب گھروں میں چولہے جل رہے ہیں, سونا آیا ہے, کسی کے گلے میں گلبند ہے مسورات کے, کسی نے پاؤں میں سونے کے پازے باندھے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے زیور آئے ہیں جو آج تک دیکھنے میں نہیں آئے. یا علی آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ایک مرتبہ سر چکایا, کہا یا سیدہ بنت رسول جو کچھ لایا تھا کسی فقیر نے مانگا, سب کچھ دے کے آ گیا. جناب سیدہ کے چہرے میں مسکراہٹ آئے, کہا یا علی یا ابل حسن, اے ابل حسن اگر آپ گھر میں کچھ لے کے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہوئی ہے کہ آپ راہ خدا میں سب کچھ دے کے آ گئے ہیں. یہ ہے گھر کے اندر کا حال. کہا جاتا ہے یہ سخاوت ان سب کے اندر پائی جاتی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو عطا کرنے سے گھبراتا ہو, جو دوسروں کو دینے سے گھبراتا ہو. ہمارے جیسا حال ہوتا تو ماشاء اللہ, آپ کو تو نہیں معلوم, بہرحال ہمارے تقریباً سارے گھروں کا یہی حال ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ شکر ہے میں یہاں لندن میں نہیں ہوں اس وقت, کہہ سکتا ہوں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ تقاضے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. کب سارے گھروں کے اندر ایک چیز موجود ہے, ہمارے گھر میں نہیں ہے. مولا متقیان نہیں کہتے کہ میں کیا لے چلوں, کچھ تو لے چلوں. کہا جاتا ہے نہیں, سب کچھ رائے خدا میں دے کے آ گیا. کہا جاتا ہے جناب سیدہ نے سجدہ شکر کیا, نماز پڑھی, جناب حسن و حسین خوش ہو رہے ہیں, سب کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, آپ پرانی پوشاک میں پھر رہے ہیں, پھر بھی نہیں کہتے بابا ہمیں کچھ نہیں ملا. جانتے ہیں مانگنے کی اسے ضرورت ہے جو دوسروں سے لیتا ہو, جو دوسروں کو دیتا ہو اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے صدقے میں سب کو ملتا ہو, ایک مزاج اور ہے سخاوت کا. بس غور کیجئے گا, سخاوت میں جہاں تذکرہ کیا گیا, کہتے ہیں کہ عرب حضرات میں مخصوصاً مدینہ شہر کے اندر ایک رسم تھی کہ اگر کوئی آدمی مہمان چاہتا تھا گھر میں, کہ کوئی مہمان آئے تو کہتے ہیں وہ گھر میں آگ جلا دیا کرتے تھے, دھواں اٹھتا رہتا تھا, مہمان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ آدمی میزبانی کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سخاوت کی علامت تھی کہ بعض افراد بعض اوقات گھر میں آگ جلاتے تاکہ مہمان آئے. کہتے ہیں تاریخ میں شاہکار آفرینش میں, مقتل شیخ الرئیس میں, مختلف مقامات میں نے خود دیکھا کہ جناب اکبر کے لیے لکھا کہ آپ کے گھر میں مسلسل آگ جلتی رہتی تھی دن اور رات میں, کہ جو چاہتا ہے میرا مہمان کبھی بھی کسی بھی وقت میں بن سکتا ہے, دستک دے میں علی اکبر ہوں. یہ جناب اکبر کا مزاج تھا. بلکہ شب جمعہ ہے, دو جملے دعا کے عنوان سے پیش کروں گا, اس کے بعد جناب اکبر کے عنوان سے. میں نے ذکر کیا تھا کتاب الغدیر کا, جو غدیر خم سے متعلق کتاب ہے, 11 جلد سے چھپی ہیں اب تک, 20 جلد کل کتاب ہے, 9 جلد سے اب تک چھپ نہیں سکی کیونکہ نجف میں تھی, اب آزاد ہوا ہے نجف دوبارہ, تو ان شاء اللہ تعالی خدا اس کتاب کو پورا تکمیل تک چھپنے تک پہنچائے. علامہ امینی جنہوں نے کتاب لکھی ہے, علامہ شیخ عبد الحسین امینی, بہت بڑے مزہ تخلیق گزرے ہیں, ہندوستان بھی گئے, 5-7 مہینے وہاں پہ رہے لکھنؤ میں, کتاب خانہ پوری تقریباً جہاں جہاں پہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ کوئی کتاب خانہ, شیعہ کتاب خانہ لائبریری ہے, ایران کے سارے شہروں میں, عراق میں, شام میں, لبنان اور باقاعدہ ہندوستان تک انہوں نے سفر کیا. ہر شیعہ کتاب خانے کو جانے کے بعد دیکھا, وہاں سے کتابوں کا استنساخ کیا اور غدیر سے متعلق, شیعہ سنی کتابوں سے متعلق جو کچھ ملتا تھا جمع کرتے چلے جاتے تھے. اتنی زحمت کی انہوں نے. اب ذرا سوچئے, ایک آدمی مجتہد بنے, ساری زندگی خدمت کرنے کے لیے درجہ اجتہاد تک پہنچے. ایک عام, ایک تو علم دین خدمت کر رہا ہے, ممبر پہ آتا ہے, خدمت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, یہ خدمت ہے, اور ایک باقاعدہ جو خدمت کرنے والے ہیں ان سب کو, ان کو پڑھاتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, درجہ اجتہاد سے فائد ہے. یہاں تک کہ فتویٰ دے سکتا ہے, اتنا بڑا درجہ. مجتہد بنے, اس کے علاوہ کتاب الغدیر لکھی, اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک پاؤں خراط معذور تھے پاؤں سے, تو باقاعدہ ان کو اذیت رہتی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہ اپنی بیماری کی وجہ سے, اپنے اس پاؤں کی خرابی کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیا. بہت سے افراد ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں, اس کے بعد ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے کہ اب کون کام کرے, بیمار ہیں. حضرات ہیں میرے ساتھ, سوکھ نہ سنے گا, تھوڑے سے دو چند الفاظ بس. شب جمعہ میں, شب جمعہ ہے آج, حرم امیر المومنین میں گئے, نجف میں رہتے تھے, وہیں پہ انتقال ہوا, تھے ایرانی, لیکن وصیت تھی جب ان کو نکال دیا گیا عراق سے کہ اگر میں ایران میں بھی مروں تو مجھے نجف میں دفنانا. بہت سے علماء کی عقیدت ایسی رہی, شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاصل جنان لکھی ہے, ایرانی تھے. قوم آ گئے تھے جب قوم کا حوضہ اسٹیبلش ہوا, شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قوم کا حوضے کی بنیاد رکھی, انہوں نے ان کو دعوت دی, قوم آئے. لیکن ان کی وصیت تھی, کہا کہ پروردگارا یہ سب لوگوں سے کہتے کہ میری وصیت ہے مجھے نجف میں دفنانا, کہیں پہ بھی انتقال ہو مجھے نجف لے جانا. کہتے تھے پروردگارا موت دینا تو مجھے نجف میں موت دینا. ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے, اور کہا جاتا خود شیخ عباس قمی قوم واپس آنے کے بعد جب عراق دوبارہ نجف زیارتوں پہ گئے تو نجف زیارتوں کے بعد ان کا وہیں پہ انتقال ہوا. کچھ افراد اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ مولا پھر خود بخود ان کو بلا لیتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ شب جمعہ شیخ عبد الحسین امینی, علامہ امینی, نجف کے حرم میں زیارت کرنے کے بعد شب جمعہ کو گھر جا رہے, زیارت کی, زیارت امین اللہ پڑھی جس میں سے مرسوم ہے شب جمعہ میں, مخصوصا سید الشہداء کی, امیر المومنین کی, کسی بھی معصوم کی زیارت کرنا بہت زیادہ تاکید ہے, بہت زیادہ زیارت ضرور کرنی چاہیے. جہاں پہ حرم میں ہو شب جمعہ ضرور جاؤ. زیارت کی کہتے ہیں, زیارت کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے, اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل دیہاتی سا عرب جس کے پاؤں میلے ہیں اور ایک پاؤں خراب تھا اس کا, انہوں نے دیکھا بھی اس کا بھی پاؤں خراب ہے جس طرح سے میرا ایک پاؤں خراب, تو کیچڑ اس کے پاؤں میں لگا ہوا ہے, نہ دھو کے پاؤں آیا. آنے کے بعد زری کے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا, کہا کہ یا علی میں آپ سے مانگنے آیا ہوں, کل صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو اچانک ان کو انہوں نے دیکھا کہ اس کو نہ مانگنا آتا ہے نہ سلیقہ آتا ہے, اس طرح سے مولا سے مانگ رہا ہے جیسے مولا مقروض ہو اس کے. یا علی کل تک صبح تک پاؤں ٹھیک ہو جانا چاہیے, میں یہ پاؤں ٹھیک ہو کے لے کے جاؤں گا. بیٹھ گیا وہیں پہ. اب جا تو گھر رہے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اس کا حال دیکھنے کے بعد کیا, اب میں دیکھ کے جاؤں گا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پوری رات بیٹھے رہے, سوچتے رہے کہ مولا کیا کرتا ہے, دیکھ رہے کہ اس کو عبادت بھی کرنی نہیں آتی, بےچارا بیٹھا ہوا ہے, نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے, کچھ معلوم نہیں وضو کر کے آیا نہیں کر کے آیا, بیٹھا ہوا. صبح کو اذان ہوئی, فوراً کھڑا ہوا, چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, دیکھا کہ پاؤں ٹھیک ہو گیا, کہا یا علی شکریہ پاؤں ٹھیک ہو گیا میں جا رہا ہوں. کہا جیسے وہ کام ہی کچھ نہیں ہوا اس کا, تو جیسے کہنے لگے اس کا کام تو ہو گیا, لیکن علامہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا, کہا مولا اس کو نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, نہ وضو کا سلیقہ آتا ہے, نہ پاؤں دھونے کا سلیقہ آتا ہے, اور شکریہ بھی اس طرح سے ادا کر رہا ہے جیسے کام ہی کچھ نہیں ہوا. میں تو پورا دن سجدے میں گزارے تھا کہ مولا کتنا میرا اتنے بڑا کام ہو گیا میرا. کہا اس طرح سے, مولا شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا جا رہا ہوں, یا علی پاؤں ٹھیک ہو گیا جا رہا ہوں. کہا یہ دیکھنے کے بعد گھر آئے, بہت ہی برا حال, پوری رات ویسے بھی جاگتے رہے, اس کا دیکھا اب فوراً ذہن میں یہی آیا, کہا میں نے اگر مولا سے نہیں مانگا تو کہا مولا دیکھ تو رہے ہیں کہ میرا پاؤں خراب ہے اور میں الغدیر بھی لکھ رہا ہوں. فوراً کہنے کے میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں الغدیر لکھ رہا ہوں, مولا کی ولایت سے کتاب لکھ رہا ہوں, میں مجتہد بنا, ساری زندگی مجھے نجف میں خدمت کرتے ہوئے ہو گئی, پھر بھی میرا پاؤں خراب ہے. کہا بس یہ سوچتے میں سو گیا, خواب میں دیکھتا ہوں مولا متقیان تشریف لائے ہیں. تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں امینی یاد رکھ, جہاں تک تو مجتہد بنا تو اس کا جو تجھے خدا دے گا, مجتہد بننے کا ثواب تجھے مل جائے گا, جہاں تک تعلق ہے تیری خدمت کا تو اس کا ثواب میں تجھے دلواؤں گا, اور جہاں تک تعلق ہے کتاب الغدیر کا تو وہ میرا تجھ پہ حق بنتا ہے, میرا تجھ پہ حق بنتا ہے. جب تو نے علم حاصل کیا تو میری ولایت کو ادا کر, یہ میری ولایت کا تجھ پہ حق ہے, میں نے تجھے ولایت دی, تو اس کتاب کو لکھے کہ میرا تجھ پہ حق بنتا ہے. یاد رکھ, اگر تو مجھ سے یہ کہہ بھی دیتا کہ میرا پاؤں اگر ٹھیک نہ ہو تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا, جس طرح اس آدمی نے کہا تھا شاید میں پیش نہیں کر سکا, اس نے کہا مولا اگر پاؤں ٹھیک نہ ہو دوبارہ نہیں آؤں گا, کہ امینی اگر تو یہ جملہ کہہ دیتا مجھے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہ کرتا, کیونکہ میں جانتا ہوں جب اس نے کہا تھا تو وہ واقعی پھر نہ آتا, اگر تو کہہ دیتا پھر واپس آ جاتا, کیونکہ میں جانتا ہوں تیرا میرے بغیر گزارا نہیں ہے, تو مجھے نہیں چھوڑ سکتا, تو پھر بھی آتا. یاد رکھ تیرے پاؤں خراب ہونے کا خدا نے تجھے بہت بڑا بدل دیا آخرت میں, کہے گا تو پاؤں ٹھیک کر دیں گے, لیکن یاد رکھ تیری زندگی زیادہ نہیں ہے, تو بوڑھا ہو چکا, اس کا بہت بڑا بدل خدا نے آخرت میں رکھا ہے. یہ اس کا بدل بہت بڑا کہا جاتا ہے. اٹھے اس کے بعد ایسا مطمئنوں کا پرور دے گا دوبارہ کبھی نہیں مانگوں گا کہ پاؤں کو ٹھیک کر دے. مولا جس حال میں رکھو گے اس میں خوش ہوں. آپ نے اپنی ولایت میں رکھنا کہا جاتا ہے. اتنی عقیدت. یہ شب جمعہ یاد رکھیے گا شب دعا ہے. کبھی بھی میں نے کہا مصائب ہو آنکھوں میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. ہمیں مانگنا نہیں آتا انہیں دینا آتا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دینا بھول چکے ہوں. ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھول گیا ہے. غور کیجئے گا. بس بھی زیادہ وقت نہیں لیتا. تاخیر ہو چکے شب جمعہ جانتا ہوں. کل جمعہ آپ بہت حضرات کو کام پہ جانا ہوگا. چند جملے مسائل کے پیش کیجئے گا. بس یہی حضرات ذہن میں رکھیں کہ جناب اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کون سی ہستی کہ جس نے سخاوت میں شجاعت میں علم میں حلم میں اہل بیت علیہ السلام کا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک امام کے بیٹے کو ہونا چاہیے حق حق کا کہ بالکل علی اکبر سید الشہداء کے بیٹے ہونے کا حق رکھتے. کتنی محبت کتنی محبت سید الشہداء کو. اسے ایک روایت پیش کروں گا چند جملے مصائب کے. ایران کے ایک چھوٹے شہر رش سے ایک قافلہ عراق زیارات سے کیا. بہت پرانے زمانے میں علماء کی کمی تھی. بہت سے افراد صرف مرثیہ پڑھتے تھے. یہ ساتھ جایا کرتے تھے تاکہ صرف اور صرف مصائب پڑھ سکیں. مجالس نہیں ہوتی تھی اس طرح سے. صرف تاکہ مصائب ہو سکے. انسان زیارات پہ مصائب کے لیے زیادہ جاتا ہے. گریا ہو سکے. کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک مرثیہ خان تھا. اس کا نام تھا چاوش عباس. لوگوں نے کہا کہ ساتھ چلو کم از کم علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مصائب پڑھ دینا, جناب عباس کے مصائب پڑھ دینا, سید الشہداء کے مصائب پڑھ دینا, ہم مصائب سن کے رولیا کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ساتھ چلتا ہوں. جب یہ لوگ کربلا پہنچے تو کہتے ہیں شب جمعہ تھی. آج بھی شب جمعہ ذہن میں رکھیے گا. شب جمعہ کو کربلا پہنچے. کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی چاوش تم مصائب پڑھو. اس کا نام عباس. کھڑا ہوا حرم سید الشہداء میں. کہا کہ آج جی چاہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھوں. شب جمعہ تھی. کہتے ہیں کہ اس نے مصائب پڑھنا شروع کی چاوش نے. جب مصائب پڑھنے لگا تو کہتے ہیں کہ خود لوگ بھی جو ان کے ساتھ زائرین گئے تھے وہ بھی کہتے ہیں اور خود یہ بھی کہتا ہے کہ محسوس ہوتا تھا شب جمعہ میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ کے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے, زری سے رونے کی آواز آ رہی ہے, آسمان سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا کچھ اس طرح سے مصائب ہوئے کہ بہت زیادہ رقبت ہوئی. کبھی زندگی میں ایسا مصائب نہیں دیکھا. کیا بس یہ مصائب دیکھے گھر آئے. عجیب سی کیفیت تھی. تمام افراد ایک ہی جگہ پہ جس طرح سے زائرین ہوتے ہیں زمین پہ سب سو گئے. خواب میں یہ خود سے سب دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح سید الشہداء تشریف لائے ایک غلام نے آ کے دستک دی. خواب میں دیکھتے ہیں غلام نے دستک دی. ایک حبشی غلام آیا کہا کہ سب بیدار ہو جاؤ سید الشہداء تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. خواب میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے اٹھ کے بیٹھے دیکھا سید الشہداء خود تشریف لائے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی. کہا میں تین وجہ سے تم سے ملنے آیا ہوں. بس تین وجوہات پیش کروں گا. کہتے مولا نے کہا میں تین وجہ سے تم سے ملنے آیا ہوں. شاہکار آخرین مختلف شیخ الرئیس میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. کہا مولا کس وجہ سے. کہا پہلے تو اس لیے کیونکہ تم میری زیارت کے لیے آئے تھے. جو میری زیارت کے لیے آئے میں اس کے دیدار کے لیے آتا ہوں. کہا مولا دوسرے کیا وجہ ہے. کہا کہ رش شہر میں ایک امام بارگاہ جہاں پہ تم سب جاتے ہو وہاں پہ ایک خادم ہے کہ جو سارے میرے گریہ کرنے والوں کے جوتوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. کہ جب سب واپس جانا تو اس میرے خادم کو حسینیہ کے خادم کو میرا سلام کہہ دینا. وہ میرے گریہ کرنے والوں کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے. مجھے اس سے بہت محبت ہے. اس کو میرا سلام کہہ دینا. دوسرے میں اس لیے آیا. کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب مولا نے کہا میں تیسری وجہ اس لیے آیا ہوں. یہ جملہ کہا اس کے بعد مولا خود گریہ کرنے لگے. کچھ گریہ کیا خاموش ہوئے. کہا تیسری وجہ میں اس لیے آیا ہوں. کہا کہ جب بھی شب جمعہ ہو میرا حرم ہو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا ہم نے سنا کہ آپ کو حضرت علی اکبر سے بہت محبت ہے. آپ جناب علی اکبر کے مصائب سننا پسند کرتے ہیں. کہا ہاں مجھے بہت محبت ہے. مصائب میں بھی آتا ہوں لیکن شب جمعہ میں میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو. کہا کیوں مولا. کہا جب بھی شب جمعہ ہو تو میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے. میری والدہ میری زیارت کے لیے آتی. جناب سیدہ کہا کہ دیکھو جب بھی شب جمعہ ہو میرا حرم ہو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں تو صبر کر لیتا ہوں میری ماں سے صبر نہیں ہوتا. جب بھی میری ماں علی اکبر کے مصائب پڑھے جناب سیدہ سے بس حضرت اللہ. اس علی اکبر کے مصائب سننے جن کے مصائب پہ جناب سیدہ کو صبر نہیں آتا. کہتے جب آئے جناب علی اکبر پیش کروں گا تھوڑی سی شہادت پیش کروں گا بس اگر پیش کر سکا. آئے جناب علی اکبر بس بھیا قسمت یا نصیب آخری آخری اشرہ ہے آخری آخری ایام ہیں. نہ جانے ہمیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا. پروردگار اگر اگلے سال ہیں تو دوبارہ ہمیں مسائل میں رونے کی توفیق عنایت فرما, اور اگر پروردگار نہیں ہے تو ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. کون جناب اکبر؟ کہا جاتا ہے کہ آئے جناب سید الشہداء کے پاس, کہا کہ بابا اجازت دیجئے. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, تم تین ہستیوں سے اجازت لے لو. سید مرتضی برقعی نے 20 حوالے دیے صحابہ رحمت میں کہ جناب لیلہ کربلا میں موجود تھی. کہا کس کے لیے, کس کس سے اجازت دوں بابا؟ کہا جاؤ جا کے اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لو, اپنی ماں لیلہ سے اجازت لے لو, اور اپنے بھائی زین العابدین سے اجازت لے لو, میری طرف سے اجازت ہے. کہتے سب سے پہلے جناب علی اکبر آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس, آگے جملہ کہا کہ پھپھی اما مجھے بابا پہ قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے. کہا جاتا جناب زینب کبریٰ نے گریہ کیا, پیشانی کا بوسہ لیا, بہت پیار کیا. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت سے اپنی ماں سے اجازت لے لو. ہم نے ماؤں کا یہاں تک حال دیکھا کہ اگر بیٹا کچھ تاخیر سے گھر پہنچے, مائیں نہ جانے کتنی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہیں, نہ جانے میرے بیٹے کو کہاں تاخیر ہو گئی, نہ جانے بیٹا کہاں رہ گیا, وہم آنے لگتے ہیں, مائیں گھبرانے لگتی ہیں. یہاں بیٹا دیر سے گھر نہیں آ رہا بلکہ ماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, بابا پہ قربان ہونے کی اجازت دیجئے. کہتے ہیں مقبل کے الفاظ, کہتے جناب لیلہ نے کہا بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتی. بیٹا تو پردیش میں ماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے, علی اکبر میں اجازت نہیں دے سکتی. کہتے جناب لیلہ نے اجازت نہیں دی. کچھ دیر جناب اکبر نے سوچا کچھ خیمے میں, اس کے بعد جناب لیلہ سے ایک جملہ کہا, جملہ سنیں گے سینے پہ ہاتھ رکھے جملہ سنیے گا. کہا مادر گرامی میں اب آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا, بس ایک بات کہوں گا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی جناب زہرا آپ سے پوچھے کہ لیلا میرا حسین تو مارا گیا, تو نے اپنے علی اکبر کو بچا کے رکھ لیا, اماں کیا جواب دو گی میری دادی کو؟ کہا بیٹا اب اجازت نہ مانگنا, بیٹا جا میں نے اجازت دی, بیٹا شہادت کی اجازت ہے. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. اب ذرا دیکھیے گا, کہتے ہیں اس خیمے میں تشریف لائے جہاں پہ جناب سید سجاد تھے. بس آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا, آج رو کے جناب سیدہ کو جناب اکبر کا پرسہ دیجیے گا, آج جناب لیلہ کو جناب اکبر کا پرسہ دیجیے گا. آئے اس خیمے میں, سنیں گے الفاظ, مقتل کے الفاظ ہیں. کہتے جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ زمین پہ بے ہوش پڑے تھے, جناب اکبر نے ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے, ہاتھوں کے بوسے دیتے ہوئے پیشانی تک پہنچے. اب جو پیشانی کا بوسہ دیا کچھ آنسو بہ کے چہرے پہ پڑے. جناب سید سجاد پہ افاقہ ہوا, آنکھیں کھول کے دیکھا, کہا بھیا کون سا وقت آ پڑا کہ تم میرے اس طرح سے بوسے لے رہے ہو؟ سنے گا جملہ جناب اکبر کیا فرماتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ اخی اے میرے بھیا, بقیا ابونا غریباً مظلوماً اچھانا وحیدہ. بھیا ہمارے بابا اکیلے رہ گئے ہیں, غربت کا عالم ہے, مظلومیت کا عالم ہے, پیاس کی شدت ہے, بابا تنہا تنہا رہ گئے ہیں. بھیا میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. کہا بھیا اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی قربان ہو جاتا. علی اکبر اجازت ہے. کہتے ہیں کہ بوسے لیے نکلے. جملے سنیے گا, حمید بن مسلم اہل سنت کا بہت بڑا کہا جاتا ہے کہ مورخ ہے, مقبل بھی لکھا. کہتے ایک روایت لکھی, کہتے میں نے چند افراد کو دیکھا شہداء کربلا میں, چند افراد جو خیمے کے اندر اجازت لینے گئے, باقی شہداء شہادت کے لیے گئے, اجازت لینے نہیں گئے. سوائے علی اکبر کے میں نے شہداء کو اجازت لینے کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بہت جلدی آتے جاتے دیکھا, سوائے جناب اکبر کے. کیسے دیکھا؟ کہا علی اکبر خیمے میں گئے, اس کے بعد کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے, اٹھا ہے اور گرا ہے, باہر نہیں آتے تھے. میں نے خود بلا کے پوچھا, کہا کیا بات ہے, یہ کون ہے, کیوں نہیں باہر آتا؟ کہا کہ پہلے ایک بی بی نپٹ کے روتی ہے, کہتی ہائے میرے 18 سال کا علی اکبر, بیٹا کیسے اجازت دے دو. کہا جب جناب اکبر خیمے پہ آتے پردہ اٹھاتے, پھر دوسری بی بی نپٹ کے روتی ہے, کہتی ہائے میرے نانا کی شبیہ علی اکبر, ہائے میرے نانا کا ہمشکل علی اکبر. کہا پھر تیسری بی بی نپٹ کے روتی ہے, ہائے میرا بھیا علی اکبر, سہرا کی چاہت علی اکبر, سہرا کا انتظار. کہتے ہر بی بی نپٹ نپٹ کے روتی ہے. ایک مرتبہ جناب اکبر سواروں کے باہر نکلے, بس یہ آخری آخری جملے پہ اس کا میری طرف دیکھیے گا. کہتے جناب اکبر, شیخ مفید نے لکھا کتاب الارشاد میں, 18 برس کے تھے, سات برس کی عمر سے سر پہ امامہ باندھتے تھے. جب بھی سر پہ امامہ باندھا جناب اکبر کے سر پہ جناب زینب نے امامہ باندھا, ہمیشہ پھپھی نے امامہ باندھا. جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا اب تک پھپھی باندھتی رہی ہے, آج مجھ سے امامہ باندھوا لے. بیٹا مجھے بڑی چاہت ہے تیرے سر پہ امامہ باندھنے کا. دل نہیں کرے گا کسی جوان بیٹے کا کہ میں بوڑھے باپ سے مرنے کے لیے امامہ بندواؤ. لیکن جناب اکبر کہتے ہیں قد لمبا تھا, گھٹنوں کے بل زمین پہ آئے. میرے طرف دیکھیے گا, سید الشہداء نے امامہ باندھنا شروع کیا, کہتے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے امامہ باندھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. کالی اکبر بس ایک بیٹا, ایک بات یاد رکھنا, جب تک مقتل میں نہ پہنچو بیٹا گھوڑے سے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا, چہرہ دکھاتے رہنا. بس میں اولاد والوں, خدا کسی کو اولاد کا امتحان نہ دکھائے. سوار ہوئے گھوڑے پہ, مقتل کے الفاظ ہے جناب اکبر نے گھوڑے کو نہیں لگائے, آگے بڑھنے لگے. اب جو مڑ کے دیکھا, دیکھتے سید الشہداء جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا جاتا ہے, سید الشہداء تیز چلتے جاتے ہیں. کہا بابا رک جائیے, بابا میرے پشت پہ مت آئیے. کہا بیٹا اکبر تجھے کیسے سمجھاؤں میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے. بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا, تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے, تو نہیں سمجھ سکتا میرے دینے پہ کیا گزر رہی ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے سید الشہداء خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے, جناب اکبر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا. اب خیمے کی طرف دیکھا, دیکھا کسی بیوی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. آواز دی, کہا لیلا میں نے رسول خدا سے سنا ہے بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. لیلا تیرا بیٹا دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے, خیمے میں جا کے بیٹے کے لیے دعا مانگ, ایک مرتبہ خدا مجھے بیٹے سے ملا دے. کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے, میں نے سوچا کیوں بھیجا مولا نے, جانتے شہید ہو جائیں گے, شاید چاہتے تھے میں تو دیکھ لوں گا بچے کو لگتے ہوئے. لیلا کیسے برداشت کرے گی گھوڑے سے گرتے ہوئے بیٹے کو. کہا لیلا چلی جاؤ. جملہ سنیں گے جناب لیلا کی دعا کا, مقتل المکرم میں کیا لکھا جملہ, کہتے جناب لیلا نے خیمے میں جا کے اپنی چادر کو اتارا, بالوں کو بکھرایا, زمین پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو بلند کیا. جملہ کا یار رادا یوسف و الہ یعقوب و اسماعیل الہ حاجرا اردوہ علیہ بحق عطسی ابی عبداللہ الحسین. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, او اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ. پروردگارا ایک مرتبہ علی اکبر کو ملا دے. جناب علی اکبر واپس آئے, کہا بابا بہت زیادہ پیاس کی شدت ہے, بابا کو کچھ پانی مل جاتا میں دوبارہ جنگ کر کے دکھاتا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. کہا بیٹا ابھی نانا سیراب کریں گے, بیٹا اگر بہت زیادہ پیاس ہو تو بیٹا جھکو, میری زبان کو منہ میں لے لو. ایک مرتبہ زبان کو منہ میں دیا, شیخ عباس قمی نے لکھا, کہتے نفس المعو میں کہتے سید الشہداء نے زبان کو جناب اکبر کی زبان میں دیا, بس زبان کا منہ میں لینا تھا. ایک مرتبہ اس کے جا کے پیچھے ہٹے, کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے, بابا کتنی پیاس کی شدت ہے. کہا بیٹا اجازت دیتا ہوں. بس جناب اکبر نے آخری وار کی, آخری حملہ کیا, سارے شہداء نے سید الشہداء کو نصرت کے لیے پکارا, کہا کہ مولا اجازت, مولا نصرت کے لیے آئیے گا. ادرک نے کہا, لیکن کہتے جناب اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, کس طرح سے لاشے پہ آئیں گے. نہیں کہا بابا لاشے پہ آئیے, کہا یا جدہ بابا حاضر جدی رسول اللہ یقرئ کا سلام, بابا رسول خدا آگے مٹائیے گا, آپ پہ آخری سلام بھیجتے ہیں. علی اکبر کے گرنے پہ رسول نے سلام کیا, حسین نے گھوڑے کو ہیل لگائے, ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے. ایرانی وائز نے لکھا, کہتے کیسے لاشے پہ آئے, کہتے گھٹنوں کے بال, کوہنیوں کے بال حسین بن علی آئے. ایک مرتبہ سینے پہ پہنچے, آ کے زور سے علی اکبر کو سینے سے لگایا, کہا میرے لال میں تجھے کیسے بتاؤں ان سے کیا بیت رہی ہے. کہا بابا آرام سے, ظالم نے سینے میں نیزہ مارا, بچی کو توڑ دیا, بہت تکلیف ہے. بوڑھے باپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین کھا کے کربلا پہ ٹیک دیا, ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھا, دوسرے سے نیزے کو پکڑا. میرا دل کہتا نجف کا رخ بھی کیا ہوگا, کہا ہوگا بابا آ کے دیکھو حسین کیسا جہاد کر رہا ہے. کہا یا علی ادرکنی. ایک مرتبہ بچے برچی کو کھینچا, برچی کا کھینچنا تھا کلیجا نکل آیا, علی اکبر نے ایڑیا رکھی, دم نکلا, حسین نے رو کے کہا لاشیں کو اٹھانا تھا. دو روایات, ایک روایت کہتی ہے خود سے لاشیں اٹھایا, دوسری روایت کہتی ہے میں لاشا نہیں اٹھا. آواز یا اطفال بنو آشف, او بنو آشف کے بچوں مجھ بوڑھے باپ کی مدد کرو, علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. لاشیں تو خیمے میں لے کے پہنچے, جناب زینب کبریٰ سب سے پہلے پہنچی. میں نے بہت مستند راوی سے سنا, مستند بہت بڑے بھائی سے سنا, کہتے ہیں سید الشہداء نے کہا اے فضا, اما فضا میں نے ساری بیویوں کو دیکھا جو اکبر کے لاشے پہ آئی ہے, لیکن اکبر کی ماں لیلا نہیں پہنچی ہے. فضا جاؤ جا کے اکبر کی ماں لیلا کو بلا لو. جناب فضا کہتے ہیں میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلا تھی, میں دیکھتی ہوں جناب لیلا کبھی خیمے کی اس طرف گرتی ہے, کبھی اس طرف گرتی ہے. پوچھا بیوی کیا بات ہے, کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہ اما فضا میری آنکھوں کو دروازہ نظر نہیں آتا, نہ جانے خیمے کا دروازہ کہاں پہ ہے. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس شب جمعہ ہے, مسائل میں سنانی پڑ چکا, زیادہ وقت دعا کے نہیں لوں گا, لیکن ہر آنکھ میں آنسو ہے, دعا آج رات رد نہیں کی جائے گی. بہت سے افراد کے لیے, شفا کے لیے, احسانبت صاحب کے لیے, سیدہ مہپارا بہت بیمار ہیں, قیصر رضوی, سید عارف رضا, سید حسن زیدی اور جتنے مومنات مریض ہیں, جاوید مرزا صاحب اور جتنے ہمارے جوان امتحان دے رکھے, پروردگار سب کو کامیاب فرما, ان سب مومنین کو شفا کاملہ دل عنایت فرما, اور مرزا بشیر اکبر, مہدی بیگم, سید محمد عباس, کاظم بیگم, عباسی بیگم, سید عبدالحسین نقوی, صغرا بیگم, زکیہ بیگم, علی رضا رضوی, ان سب کی پروردگار مغفرت فرما. واسطہ دیکھ کے مانگوں گا پروردگارہ, اس جوان کا واسطہ دیں گے. کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی خدا ماں باپ کو اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے, ماں باپ سے سب کچھ برداشت ہوتا ہے, اولاد کا غم برداشت نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے جناب لیلا اتنی حسرت نہ ہوتی انہیں اگر بیٹے کے لاشے کو دفنا کے جاتی. جب حلب کے مقام پہ قافلہ پہنچا, روایت کے الفاظ ہیں کہ عیسائیوں کا علاقہ حلب, آج بھی بہت زیادہ عیسائی ہیں, اس زمانے میں سب عیسائی تھے, کہتے ہیں بوڑھی خاتون, ایک بوڑھی عیسائی خاتون سران شہدا کو دیکھ رہی تھی, ایک سر پہ پہنچی, کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں رک گئی, دیکھتی چلی جاتی ہے, دیکھتی چلی جاتی ہے. ماؤں کو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے میرے بچے کو, لیکن میں کہوں گا یا جناب لیلا بیٹا شہید ہو چکا, بیٹے کا سر ہے لیکن ماں کا دیہ برداشت نہیں ہوتا. کہا کہ بی بی کیا بات ہے, کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ بس میں اتنی سی دعا کر رہی تھی اپنے خدا سے, عیسائی خاتون اپنے خدا سے کیا دعا کر رہی تھی, کہ پروردگارہ اس نوجوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. بس یہ جملہ سننا تھا جناب لیلا کا. کہا کہ نہیں یہ بدعا نہ دو, میں لیلا ہوں اس لیے اکبر کی ماں میں ہوں. پروردگارہ عیسائیوں سے کافروں سے برداشت نہیں ہوتی اکبر کی شہادت. سر کو دیکھ کے فوراً کہا کہ اس کی ماں مر گئی ہو, ماں اس کی شہادت برداشت نہ کر سکی ہوگی, جس کا ایسا بیٹا اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. کہا جاتا ہے پروردگارہ ان ماؤں نے نہ جانے کتنے صبر کا پہاڑ تھیں بیویاں, مسلسل ہر مقام پہ روتی رہیں, گریا کرتی رہیں, یاد کرتی رہیں بیٹوں کو. کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سران شہدا واپس آئے, سب بیویاں مختلف انداز سے گریا کرتی تھی, سروں کو خود سے اپنے ہاتھوں میں لیتی تھی. جناب اکبر کا سر لینے کے لیے جب جناب لیلا آگے بڑھی ہیں تو کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ کانپ رہے تھے. ایک مرتبہ جناب اکبر کا سر ہاتھ میں لیا, رو کے کہا کہا بیٹا تم کہتے تھے بابا پہ قربان ہونا چاہتے ہو, بیٹا بتاؤ ماں کس پہ قربان ہو؟ ماؤں کی بڑی حضرت ہوتی ہے بیٹوں کے سروں پہ سہرے دیکھیں. پروردگارا جناب لیلا کے مصائب کا واسطہ, جناب اکبر کی شہادت کا واسطہ, حاضرین محفل کسی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارا جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما, جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا متمنیان حج و زیارت کو حج و زیارت نصیب فرما. پروردگارا ہمارے جتنے نوجوانوں نے امتحان دے رکھے ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين.